नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र मिश्र। अमर उजाला आवाज में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सुधीर पांडे जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद और नमस्कार। आपको तो नमस्कार है, सलाम है, और सारे सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।
सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई मिशन रानीगंज के लिए।
जी हाँ, मैं एक डिफरेंट फिल्म है
जी,
और क्या कहते हैं, एडवेंचर बेस्ड फिल्म है। एक टिपिकल जो हमारे कमर्शियल फिल्म होती है वो नहीं है, एक थोड़ा सा डिफरेंट अटेम्प्ट इन लोगों ने किया है, और एक सच्ची कहानी पर आधारित है
जी।
और एक तरह से ये कह लीजिए कि ऐसे बड़े अनसंग हीरोज हमारे समाज में हैं, हमारे देश में हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं और आम आदमी को उसके बारे में पता नहीं चलता है। तो जब कोई ऐसी फिल्म को बनाने का एक साहस करता है तो वो एक वैसे तो तारीफ के काबिल है, लेकिन क्योंकि एक फिल्म बनाना जो है, फिल्म मेकिंग एक महंगा बिजनेस है, व्यवसाय है, जिसमें बहुत तरह मतलब एक बड़े धन की आवश्यकता है। तो इस तरह का रिस्क लेना और इस तरह का गैम्बल खेलना वो एक वैसे तो बड़े बड़े पैसे वाले और मतलब उस तरह के बड़े बड़े बिग हाउसेस हैं, लेकिन एक उसकी तरफ एक झुकाव, क्योंकि बाहर आदमी का उस तरह की फिल्म मेकिंग के लिए झुकाव नहीं होता। तो यहाँ ये टीनू देसाई जिस पास सब्जेक्ट लेकर आए, और जिसमें प्रोड्यूसर वासु भगनानी जी की बड़ी मतलब दाद दूंगा मैं, उन्होंने इस तरह के सब्जेक्ट को हाथ में लिया। हालांकि एक मजबूत पिलर हीरो के नाम पर अक्षय कुमार उनके साथ, तो एक हिम्मत तो बन जाती है अगर आपका हीरो इस तरह के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले और ये कहे कि नहीं करते हैं, इसको बनाते हैं, एक अच्छा सब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट भी बनने चाहिए और ये भी दर्शकों के सामने आने चाहिए। तो ये सारे इस पूरी मनस्थिति के साथ और इस जज्बे के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। तो कुल मिलाकर मतलब एज एन एक्टर मेरा हालांकि बहुत लेंथ नहीं है कैरेक्टर की, लेकिन जिस तरह की वो जो टीम वर्क था, जिस तरह का वो काम था और जितनी उसमें मेहनत थी, वो एक उससे पहले कभी किसी फिल्म में शायद इस तरह की मेहनत नहीं, मतलब जिसे कहना चाहिए थका देने वाली मेहनत, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी, क्योंकि वो धूल धक्कड़ में कोयले की खदान का वो हालांकि सेट है, लेकिन फिर भी वो इतना ऑथेंटिक और इतना जेन्युइन बनाया वो, कि उसका मैं बताऊं कि लगता ही नहीं था कि हम लोग गए थे। और वो घुटन जो एक अंदर की घुटन होती है वो वहां महसूस होती थी, क्योंकि अंदर ना एसी लगाया जा सकता है, ना फैन लगाए, कुछ जगह ही नहीं थी, और वो बड़े बड़े जो खदान के अंदर की वो होता है उसमें सब कैमरे लगने, ये लगना, तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क था, और जो कि मेरे ख्याल से ये टीनू देसाई ने बहुत ही खूबसूरती से उसको किया, बहुत मेहनत से किया। तो अब पता नहीं, कुछ सुनने में तो मुझे ये आया है कि कमर्शियली तो शायद इतनी वायबल नहीं हो रही, लेकिन जो देख रहा है वो कह रहा है कि नहीं, फिल्म
धीरे धीरे रफ्तार पकड़े।
हाँ, रफ्तार पकड़े। तो मैं मतलब चाहता हूँ कि इस तरह की फिल्में और बने और रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे बने। तो अब इस फिल्म को मेरी शुभकामनाएं हैं, इस अटेम्प्ट को, और वासु भगनानी जी को भी और टीनू देसाई को भी। टीनू देसाई बहुत मतलब कमाल का डायरेक्टर है, मतलब ऑलमोस्ट ये कह लीजिए वहां पर ही वॉज लाइक ए वन मैन आर्मी, मतलब असिस्टेंट सब हैं, सब कुछ है, लेकिन वो किसी पर डिपेंड नहीं, हर चीज पे नजर उनकी, अद्भुत।
आगे और आपकी फिल्मों के बारे में बात करेंगे, चलते हैं थोड़ा पहाड़ों पर, उत्तराखंड में, जहां से आप निकले जो है पिताजी आपके रेडियो आकाशवाणी में थे। तो कौन सा मोमेंट रहा जब आपके अंदर अभिनेता ने जन्म लिया होगा, किस तरह से जर्नी शुरू हुई होगी?
देखिए, ये क्या है कि मैंने बचपन से ही किसी और चीज के बारे में सोचा नहीं, एक्टिंग। अब बात होती है कि कहाँ से ये फूटा अंदर,
अंकुर कहाँ से फूटे
और इस बात का अंदर ये चीज मजबूत इरादा जो है वो कैसे कहाँ से बनता, जिसके लिए मैं जो बाकी आज एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं कुछ चीजें उनको भी कहना चाहूंगा इसी अनुभव के जरिए। अब मेरे केस में क्या था कि मेरे घर का माहौल पिताजी की वजह से, क्योंकि पिताजी मेरे खुद बहुत गजब के अदाकार थे, ब्रॉडकास्टर तो खैर थे ही, उन्होंने एज ए ब्रॉडकास्टर तो वो एक इंस्टीट्यूशन बने इस देश में, देवकी नंदन पांडे से समाचार सिंह, तो आकाशवाणी के तो वो लेजेंड थे, और लेकिन एक्टर भी वो गजब के थे। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, हालांकि उन्होंने बाद में रिटायरमेंट
करते रहे। आप
कौन? मैं
नहीं, डैडी।
हाँ, मेरे डैडी जब अल्मोड़े में पढ़ते थे तो अल्मोड़े के कॉलेज में जब वो थे वहां पर वो नाटक किया करते थे। अब वो अंग्रेजों का जमाना था और वो अल्मोड़ा बड़ा साहित्य का केंद्र था और लिटरेसी बहुत जबरदस्त थी अल्मोड़े में, छोटा प्रांत मतलब छोटी जगह होते हुए भी, और तब तो उत्तर प्रदेश था, तब तो उत्तराखंड बना भी नहीं था, वो तो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो वहां से उन्होंने फिर जब ये इंटर तक वहां पढ़े, वो इंटर के बाद फिर इलाहाबाद आ गए थे, क्योंकि उस वक्त क्या होता था वहां पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए या तो लोग इलाहाबाद चले जाते थे या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चले जाते थे। तो हमारे पिताजी फिर इलाहाबाद आ गए थे, लेकिन जब वो वहां थे तो वो बहुत पॉपुलर थे एज ए ड्रामा आर्टिस्ट वहां के कॉलेजेस में उनके ड्रामा। तो अभिनेता तो वो रहे, लेकिन क्या था कि परिवार में सबसे बड़े होने के नाते जब हमारे ग्रैंडफादर सब गुजर गए तो फादर सबसे बड़े होने के नाते सारी जिम्मेदारियां उन पर आ गई, और सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आने का मतलब ये था कि भाई अगर कोई काम भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, जबकि उनकी ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी भी मिल गई थी बाद में, ब्रॉडकास्ट 3000 मतलब जब देश आजाद हुआ तो 1947-48 में जब रेडियो ब्रॉडकास्टर हिंदी न्यूज रीडरों का चयन हुआ तो 3000 लोगों ने अप्लाई किया था।
अच्छा।
3000 लोगों में से वो अकेले सेलेक्ट हुए उस वक्त, क्योंकि भाषा में उनकी जो कमांड थी, जो उनकी आवाज थी, वो आवाज गॉड गिफ्टेड थी, या मुझे मालूम नहीं, हो सकता है मेरे दादा परदादाओं में से कहीं जेनेटिकली उनपे, लेकिन मुझे तो उनसे ही मिली विरासत में। तो मैं तो ये कहूंगा कि कुछ चीजें मुझे उनसे विरासत में मिली, जैसे कि मुझे आवाज उनसे विरासत में मिली, भाषा के लिए लगाव मुझे वो हुआ, ड्रामा के लिए रुझान मेरा उनको, अब वो हालांकि मैं इकलौता बेटा होने की वजह से वो मुझे बहुत एनकरेज नहीं करते थे।
अच्छा।
वो क्योंकि वो उनका ये मानना था कि यार हमारे देश में आर्ट वार्ट कला वाला की कोई कदर नहीं है, अब बन गए तो बन गए, नहीं बने तो लग गया तीर, नहीं तो तुक्का। तो कहने लगे यार ये कहा, तो वो पहले तो उन्होंने इस बात को रियलाइज नहीं किया, और उन्होंने जॉब में थे, मेरे चाचा जो थे वो खुद भी बहुत जबरदस्त ड्रामेटिस्ट थे, वो भी ऑल इंडिया रेडियो में ज्वाइन किया उन्होंने, वो लिखते भी थे, मेरे फादर के छोटे भाई, और मेरे फादर के एक और भाई थे वो भी ड्रामेटिस्ट थे, ये चार भाई थे मेरे फादर। हाँ, मेरे फादर चार भाई थे, तो हमारे तीन चाचा हुए, तीन चाचा में दो जो थे वो ड्रामेटिस्ट थे दोनों, और उसमें से एक रेडियो में थे। तो अब उनको भी मैं ड्रामा रेडियो में ड्रामा सुनता था, क्योंकि उस जमाने में जो मनोरंजन का एक माध्यम रेडियो ही
था
और कुछ नहीं, सिनेमा था। तो मैं उनको रेडियो जब मैं सुनता था तो हमें पता आज चाचा जी का नाटक आ रहा है, शाम को सुन लिया, और पिताजी की ब्रॉडकास्टिंग न्यूज तो सुनते ही रहते थे, घर में चलती ही रहती थी, उनके कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि उनसे सीखने के लिए लोग रेडियो उनको सुन के लोग सीखते थे उस जमाने में, भाषा कैसे होनी चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, उच्चारण कैसा होना चाहिए। तो अब हमें भी वो चीज आती जा रही थी, लेकिन तब तक वो नहीं था। लेकिन जब मैं कम से कम समझिए पांचवी क्लास में आया हूँ, पांचवी छठी क्लास में, तो मुझे जो रेडियो ड्रामा मैं सुनता था, सब कुछ था, तो मेरे अंदर भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये दूसरे मतलब किसी दूसरे आदमी के साथ जो बीत रही है, जो दूसरे आदमी का जो इमोशंस हैं, जज्बात हैं, मैं उनको महसूस करके उसकी अभिव्यक्ति कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता था जब मैं किसी आदमी को देखता था कि परेशान है, ये है, और किस मनस्थिति में है, तो उसकी मनस्थिति को देख के मैं अकेलेपन में उस मनस्थिति को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता था अकेले में। यार कितना कैसा आदमी था, कैसे बोल रहा था, کتنا ستایا ہوا تھا یا کتنا کامیاب تھا. اس طرح کے میں پاتروں کو دیکھتا رہتا تھا اور یہ ناٹک سنتا رہتا تھا ریڈیو کے. تو پھر چھٹی پانچویں چھٹی کلاس میں جب آئے تو جو ایک بچے کی آواز ہوتی ہے وہ تھوڑی جب کھلتی ہے جو بڑی بڑے کی ایڈلٹ کی آواز میں تبدیل ہوتی ہے, تو وہ دور جب آیا تو مجھے ریلائز ہوا کہ میری آواز اچھی ہے اور میری بھاشا میں بھی بڑا وہ. کیونکہ ہمارے پتا جی کیا تھا, میرے لیے گھر ہی ایک طرح سے انسٹیٹیوشن تھا, کیونکہ میرے پتا جی غلط بھاشا برداشت نہیں کر پاتے تھے.
ہوتا ہے
دوسرے آئے کوئی باہر کا آدمی آ کے بولے وہ ٹھیک ہے, لیکن میرا بیٹا ایسے غلط ہو, تو جب بھی میرے منہ سے کوئی شبد غلط نکلتا تھا یا کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی تھی تو وہیں ٹوک دیتے تھے, یار یہ کیا ہے, کیسی بھاشا ہے یہ, کس طرح کی بھاشا تم لوگ بولتے ہو یار, اس میں کوئی سر نہ پیر, سننے میں اچھی لگنی چاہیے جب آپ کسی سے بات کرو, ایسا لگنا چاہیے کہ کوئی سبھی آدمی اچھی بھاشا میں بات کر رہا ہے. تو وہ ٹوک دیتے تھے تو ہم بھی کانشیس ہو جاتے تھے, تو نیکسٹ ٹائم اس کی وہ غلطی, جیسے شبد غلطی ہے تو اب اگر ہم نے بول دیا غلطی ہو گئی تو وہ بولتے تھے کیا بول رہے غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی. اچھا جو شبد شدھ ہندی کے ہوتے تھے اور ہماری ہندوستانی بھاشا میں تو اردو شبدوں کا بھی استعمال ہوتا ہے, ہاں وہ تو مشرن ہے, تو اردو شبد کو جب ٹوکتے تھے تو اس طرح سے ٹوکتے تھے کہ بھائی یار یہ غلطی یہ کیسے, اور جب ہندی کا کوئی شبد آئے تو اس کو ویسے کہتے تھے کہ یہ. تو انجانے کہیں ایسا لگتا تھا کہ وہ چیز اس وقت تو ایسا برا لگتا تھا یار پتا جی ٹوک دیتے ہیں یار بات بات, لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے اور ہماری بھاشا میں سدھار ہوتا گیا, بولنے میں سدھار ہوتا گیا, اور جب کسی سے بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یار سدھیر بڑے سبھی طریقے سے بات کرتے ہیں, اچھی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں, تو ایک انکریجمنٹ ملتا تھا. لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ بیہائنڈ دا سین ایک میری ایجوکیشن ہو رہی ہے اس کلا کی فیلڈ میں. اس بات کا احساس بعد میں ریئلائز ہوا, وہ تب ہوا جب مجھے لگا کہ یار میں بھی ریڈیو ناٹک کروں گا, ریڈیو ناٹک سے ہی شروع کرتے ہیں. اب چھٹی ساتویں آٹھویں میں اور کہاں جاتے, تو ریڈیو میں آڈیشن ہوتے تھے یا کبھی ریڈیو آڈیشن دے دیا وہاں ہو گئے تو بھائی ٹھیک ہے, کوئی ڈرامہ ہوا تو ایک چھوٹا کریکٹر مل گیا چلو بلا لو اس کو بلا لو کر دیا, ایک چھوٹا کریکٹر کر کے آ گئے. پھر دھیرے 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 جب میں آٹھویں نویں دسویں میں ہائر سیکنڈری کے قریب قریب آنے لگا تو میں فل فلیش ناٹک کرنے لگا, اور انڈیا ریڈیو میں ڈرامہ آرٹسٹ اپروو بھی ہو گیا, اور ڈرامہ آرٹسٹ وہاں ڈرامہ جو پروڈیوسرز تھے وہ بھی مجھے بہت لائک کرتے تھے. اس میں ایک کمود ناگر جی تھے, وہ امرت لال ناگر جی جو لیکھک ہیں تھے ان کے سپتر تھے وہ, اور این ایس ڈی کے وہ شروع کے بیچ کے تھے, بڑی عمر کے تھے ہم سے, ہم تو چھوٹے بچے ہی تھے ان کے سامنے. لیکن ان کے ساتھ جب میں نے ناٹک کرنا شروع کیا تو مجھے بہت انکریج کرتے تھے, بہت انکریج, میری پرفارمنس نکالتے تھے مائکروفون میں کیسے ایموشنز پیدا کرنے ہیں, اور وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو آواز کا مادھیم ہے, اس میں تو آپ کو سارے ایموشنز سارا سین آواز کے ذریعے کریٹ کرنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, وہ درشیہ آواز کے ذریعے جب آپ پرفارم کرو گے تو وہ جو ریڈیو کا ناٹک ہے وہ سامنے درشکوں کے مطلب سننے والوں کے شروتاؤں کے اور وہ سامنے وہ چتر آ جانا چاہیے. تو اس طرح سے وہ سمجھا کے ہم سے پرفارمنس نکلواتے تھے, تو اس کا بڑا مطلب بینیفٹ ہوا. یہ سب ایک طرح سے اسکولنگ ہوتی رہی, اسکولنگ ہوتی رہی, اور جیسے جیسے اسکولنگ ہوتی رہی اور جیسے جیسے مجھے سراہنا ملتی گئی تو میری جو ہے اندر کی جو اچھا ہے وہ پوری طرح ایسا ہوا کہ نہیں یار اس میں آنند آ رہا ہے, مجھے اس میں رس آ رہا ہے, اب نہیں کروں گا ابھینیتا ہی بنوں گا. بلکہ ایک بار بڑا مذاق ہوا تھا ہمارے اسکول میں,
اسکول کون سا تھا؟
میرا اسکول دلی میں تھا, سردار پٹیل ودیالیہ لودھی روڈ میں, بڑا فیمس اسکول ہے, آج بھی بہت پاپولر ہے وہ. تو وہاں ہم تھے تو وہاں پر کئی بار جیسے کلاس میں ٹیچر پوچھتے تھے کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے, سب سے پوچھتے تھے. تو مجھے ابھی تک یاد ہے ساتویں میں تھا, ساتویں کلاس میں کیا بنو گے, تو میں کہتا تھا ایکٹر بنوں گا.
اچھا
تو پوری کلاس ہنس دیتی بڑی زبردست طریقے سے ہنستی ارے یار کیا ہاں ایکٹر بنو تو اب جیسا میں نے بتایا کہ وہ اچھا پوری جو ہے وہ ایک شیپ لینے لگی اندر جو ہے ایک میں اس ابھینیتا کو اپنے بھیتر جنم لیتے دیکھ رہا تھا وہ میرا وہ ابھینیتا میرے بھیتر جنم لے رہا تھا اور وہ ابھینیتا کیا ہے ابھینیتا تو یہی ہے جو اپنے ہمارے ایموشنز کی اور ہماری جو زندگی میں گھٹنائیں گھٹت ہوتی ہیں یا جو اچھا برا گھٹتا ہے اس کو ریپروڈیوس کر دے اس کو بھی اس کی ابھیویکتی جو ہے وہ اتنی ہی باریکی سے نکھار کر کے جو درشکوں کے سامنے لے آئے وہی ابھینیتا ہے تو یہ جو ہے من میں یہ چیز پکی ہوتی گئی کہ یار نہیں یہ کر سکتا ہوں میں یہ ایموشنز کریٹ کر سکتا ہوں اور جب میں کرنے لگا تو جب ان بھاؤں کو اور ایموشنز کو میں ریپروڈیوس کرتا تھا ریڈیو میں بھی تو اندر میں ایموشنلی کیریڈ اوے ہو جاتا تھا ہاں بہ جاتا تھا مائکروفون کے آگے تو یہ ساری چیزوں نے ہمارے جو کمناگر جی تھے پھر بعد میں ایک اور ڈائریکٹر تھے ستیہ شرد جی تو وہ کہتے تھے یار نہیں بہت بڑھیا تم یار پورے اچھے پوری طرح انوالو ہو جاتے ہو تو اس طرح سے وہ سیریسنیس کیریکٹرز کی نکلنے لگی پھر دھیرے دھیرے ایسا لگا کہ کچھ وہ بھی میں نے کرتے کرتے ہی ایجاد کیا کہ ایک دو کامیڈی سینز آئے ریڈیو میں آڈیو میں اب وہ کامیڈی کریٹ ہو گئی اچھی کامیڈی تو دھیرے دھیرے یہ ریئلائز ہوا کہ ایک پرٹیکولر ٹائپ کا کریکٹر نہیں میرے اندر ایک دوسرا ہیومر کا ایک کریکٹر بھی ہے جو میں کر سکتا ہوں ایسے کرتے کرتے میں ہائر سیکنڈری پہنچا ہائر سیکنڈری کمپلیٹ کیا تب تک پورا ارادہ بن چکا تھا کہ اب ایکٹر ہی بننا ہے اور پتا جی جو تھے ہمارے وہ ان کو بالکل نہیں تھا یہ کہا یار شوقیہ میں نے دادا شوقیہ تھا ٹھیک ہے یار میں کچھ بولتا نہیں تھا لیکن یار یہ تو سچ میں نے کہا نہیں ہے اب ریڈیو میں تو ہمارے پتا جی کا بڑا دبدبا تھا سارے لوگ ان کے جونیئر تھے وہ ڈرامہ کے پروڈیوسر ہمارے کمود جی اور یہ کمود جی داڑھی رکھتے تھے فرینچ کے داڑھی ہوتی تھی تو ریڈیو میں تو ہمارے پتا جی جو ہے وہ ریڈیو جاتے تھے کہتے ہیں یار تم نے یار اس کا دماغ خراب کر دیا ہے وہ تو صرف پکڑے بیٹھا ہے کہ مجھے صرف ایکٹر بننا ہے اور یار تو اس کو یار اتنا انکریج مت کرو تو وہ مجھے کہتے تھے میرے فادر سے پانڈے جی آپ کاہے کو چنتا کرتے ہیں بہت اچھا کلاکار ہے اور وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا جانے دیجیے کیا پرابلم ہے ارے نہیں یار میرا ایک ہی بیٹا ہے تمہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بڑھاپے کا ہمارا سارا ہے کئی سال جیون برباد میں نے تو بڑے بڑے کلاکاروں کو بمبئی جا کے آٹھ آٹھ مہینے چھ چھ مہینے دو دو سال میں ریٹرن ہوتے دیکھا ہے کہ دلی سے جاتے تھے لوگ کچھ سال اپنا لک آزمایا چلو واپس چلے آئے کہتے اتنے لوگوں کو دیکھا ہے یار تم نوکری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہاں سے وہاں کچھ ہوتا نہیں ہے پھر واپس آتے ہیں نہ نوکری ملتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے یہ کیا ہے میں تم لوگ یار سن تو وہ فادر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں ارے پانڈے جی کاہے کو چنتا کرتے ہیں کر رہے ہیں نا ہم ایسے ہی تھوڑی اس کو کر رہے ہیں اگر کچھ ہنر نہیں ہوتا تو ہم بھی اس کو پروتساہت نہیں کرتے تو کہتے کہ آپ اس کی چل تو یہ سب چلتا رہتا اور مجھے خبریں ملتی رہتی تھی کیونکہ بعد میں ہم تھیٹر کرنے لگے نا تھیٹر گروپ بنایا ہم لوگوں نے تو اس میں ہم کمود ناگر جی ہی ڈائریکٹ کرتے تھے تو ہم اسٹیج کرنے لگے تو تھیٹر کرنے لگے کمود ناگر جی ڈائریکٹ کرتے تھے نا کر تو وہ شام کو جو ریہرسل ہوتی تھی تو تب مجھے بتاتے تھے یار تم پتا جی آئے تھے کل مجھے تو ڈانٹ دیا میں نے کیا ہوا ارے یار تم کہنے لگے تم نے یار اس کو سر پہ چڑھا دیا وہ سب ایکٹر بننے کی تو میں نے پھر آپ نے کیا کہا کہنے لگے میں ہم نے کہا پانڈے جی چنتا مت کی تو میں نے کہا نہیں وہ اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے ان کو تھوڑی سی زیادہ وہ ہو جاتی ہے کہ اگر یار یہی کچھ نہیں کر پایا تو کیا ہوگا اور ایسے کرتے 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 ہائر تو تب تک میں نے بتایا نا تب تک ہائر سیکنڈری آ گئی ہائر سیکنڈری پاس کر اب ہائر سیکنڈری پاس کر لی تو اس کے بعد میرے پاس دو آپشن تھے ایک تھا دلی کا نیشنل اسکول آف ڈراما اور دوسرا تھا ایف ٹی آئی آئی پونا فلم انسٹیٹیوٹ اور تب تک کیا تھا پونا فلم انسٹیٹیوٹ کو ایک مانیتا مل چکی تھی ایک طرح کا ریکگنیشن مل گیا تھا کیونکہ وہاں سے نکلے ہوئے اپنا نام بنا چکے ہیں، جیا جی تھیں، جیا بچن جی، جیا بھاگڑی، اور پرانے لوگ اسرانی صاحب، ڈینی، شتروگھن سنہا، یہ سینئر لوگ ایک انڈسٹری میں نام بنا چکے تھے، تو اور انٹری آ گئی تھی تو ایک پہچان بن گئی تھی ایف ٹی آئی کی. تو یہ دو آپشن میرے پاس ہیں، نیشنل اسکول آف ڈراما اور ایف ٹی آئی. میں نے بہت سوچا، میں نے کہا کہ اچھا، تو اس وقت این ایس جی میں بھی سارے لوگ مجھے وہاں کے سب سینئر جانتے ہی تھے، تو میں ناٹک ساتھ نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا، تو کہنے لگے آ جاؤ این ایس جی میں آ جاؤ. میں نے سوچا کہ تھیٹر تو ہم ساری لائف کر ہی سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کیریئر اگر بنانا ہے تو سنیما ہی ہے، کیونکہ تھیٹر میں تو جیوکا ہے ہی نہیں، کہاں سے کمائیں، کیا کریں. کچھ ہندی تھیٹر میں تو بالکل نہیں اس زمانے میں، اور آج بھی صرف مراٹھی تھیٹر، بنگالی تھیٹر، جہاں لوگ وہ ان کا ایک جیوکا تھی، سادھن تھا. لیکن ہندی میں تو کچھ تھا ہی نہیں، ہندی میں بس آپ پیشن کے لیے کرتے رہو، اچھے اچھے بس کچھ اپنے شوق یا ناٹک کر لو، لیکن ویوسائک روپ سے تو آپ نہیں کر پاتے. تو میں نے کہا بھائی کیریئر اگر بنانا ہے تو سنیما ہی ہے، اور اب ایف ٹی آئی کو ایک مانیتا مل چکی ہے، تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایف ٹی آئی چلا جاؤں، وہاں کے لیے ٹرائی کروں. اب وہ ٹف کمپٹیشن ہو سکتا ہے، کیونکہ پوری انڈیا سے 10 لڑکے اور 10 لڑکیاں سلیکٹ ہوتے تھے ہر بیچ
اس سمے.
ہاں ابھی بھی شاید، اب تو نہیں، اب تو خیر ہے ہی نہیں، معلوم نہیں اب کیا ہے، لیکن اس وقت 10 لڑکے 10 لڑکیاں، اس میں بھی شیڈیول ٹرائب، شیڈیول کاسٹ کے لیے سیٹ ریزرو، اور ایشین اسٹوڈینٹس کے لیے سیٹ ریزرو، نیپال والوں کے لیے اور ادھر جتنے ایشیا سے آتے ہیں. تھوڑا ٹف کمپٹیشن تھا، تو میں نے کہا کہ یار کیا کریں کیا. اب ہائر سیکنڈری کے بعد میں اپلائی کرنے کی سوچ رہا تھا، کیونکہ تب انٹرمیڈیٹ ہوتا تھا وہ، ہم نے کہا ایک سال کر کے میں کرا جاؤں. اب پھر وہی بات آئی پتا جی، اب اس زمانے میں ایک دھارنا یہ ہوتی تھی کہ یار کم سے کم گریجویٹ تو ہو جاؤ یار،
بعد میں دیکھا
پھر دیکھا جائے گا، یار گریجویٹ ہو جاؤ کہیں سے کچھ نہیں تو یار دو وقت کی روٹی کرنے لائق تم رہ جاؤ گے، کہیں کہنے لائق ہو جاؤ گے کہ یار میں گریجویٹ. تو اب ہمارا اس پہ اتنا بلیف نہیں تھا ایک طرح سے، میرا پرسنلی کہ یار گریجویٹ، بڑے گریجویٹ دیکھے تھے اور کچھ ہوتا تو ہے نہیں، وہ کام تو آتا نہیں. لیکن اب یہ تھا کہ پتا جی اجازت دے رہے تھے تو ان کا من رکھنے کے لیے، وہ کہنے لگے اچھا کم سے کم گریجویٹ ہو جا پھر چلے جانا. تو ان کو لگا جب تک دو تین سال یہ گریجویشن کرے گا تب تک شاید اس کا من بدل جائے یا جائے، وہ میرا من اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا گیا. تو میں نے گریجویشن پھر ان کا من رکھنے کے لیے کمپلیٹ کیا، اور گریجویشن کے بعد بھی میں نے ایک سال فری لانسنگ کی دلی میں.
اچھا
ہاں، گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ریڈیو اور تھیٹر، اور تب پروٹوٹائپ ٹی وی بھی شروع ہو گیا تھا، ایک 25 کلومیٹر کے ریڈیس میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آتا تھا، شام کو 3 گھنٹے آتا تھا، پروٹوٹائپ تھا، ایکسپریمنٹ تو وہ آتا تھا، تو اس میں نیوز آتی تھیں، اور وہ آتا تھا کسانوں کے لیے ایک پروگرام آتا تھا، اور کچھ فلمی گیت آتے تھے، چھایا گیت چاہیے، اور نیوز ہوتی تھی، وہ یہ 3-4 گھنٹے شام کو آتا تھا. تو وہاں میں نے آڈیشن دیا، تو وہاں بھی میں سلیکٹ ہو گیا ڈرامہ آرٹسٹ. تو ایک دو ناٹک میں نے وہاں بھی کر لیے ریڈیو سے، وہ آکاش وانی بدل نہیں تھا اسٹوڈیو، ساتھ میں لگی بلڈنگ، تو وہاں وہ کر لیتے. اس کے بعد ناٹک واٹک کرنے، تو اس کے بعد میں نے کہا کہ یار ایک سال کمپلیٹ فری لانسنگ کر لی، اچھے 2-4 اسٹیج اچھے ناٹک کیے، کمجی کی ڈائریکٹر تھے. تو ہوا یہ کہ میں نے کہا یار اب چلو اپلائی کرتے ہیں ایف ٹی آئی. تو میں نے منگایا بروشر ووشر فارم منگایا بھرا اور اپلائی کر دیا. اب دلی سے جب ہم نے اپلائی کیا تو اس وقت کیا ہوتا تھا، 4 سینٹر بنتے تھے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ. تو دلی ایک سینٹر ہوتا تھا، ایک نارتھ والوں کے لیے دلی ہوتا، ایک ہوتا تھا کیلکٹا، ایک ہوتا تھا مدراس. دلی کیلکٹا بامبے مدراس، یہ 4 زون ہوتے تھے، زون وائز ہوتے. نارتھ کے لیے دلی تھا، تو ہم نے اپلائی کر دیا. اپلائی کر کے جب سنڈے تھا تو ہمارے ٹائم میں پھر وہ ریٹن ٹیسٹ بھی ہو گیا. اس میں جنرل نالج تھی، کچھ انگلش تھی، کچھ تھوڑا سا لٹریچر کا آتا تھا سوال. تو میں گھبرا رہا تھا ریٹن ٹیسٹ، میں نے کہا یار یہ ریٹن ٹیسٹ میں پاس ہونا ضروری ہے. اچھا اور آڈیشن کا اور انٹرویو کا مجھے بالکل ڈر
نہیں,
میں فل کانفیڈنٹ تھا کہ میں سلیکٹ ہو ہی جاؤں گا, لیکن میں اس میں گھبرا رہا تھا ریٹن ٹیسٹ. تو صاحب وہ سنڈے کا دن تھا اور دلی پبلک اسکول جو ہے وہ سینٹر تھا, ہم وہاں پہنچے. تو اتفاق کی بات اس میں مجھے معلوم تھا کہ تین چار لوگ جو میرے ساتھ کے وہاں دلی کے تھے, جو میرے ساتھ تھیٹر بھی کرتے تھے ریڈیو بھی کرتے تھے, وہ مجھے وہاں مل گئے. ارے یار تو ایک کا تو مجھے معلوم تھا, ٹو تھو اور اوم پوری کا مجھے معلوم تھا.
اچھا
اوم پوری صاحب جو تھے, اوم پوری کے ساتھ میں دلی میں ناٹک کر چکا تھا, تو فون سے میرا دلی سے ہی سمبندھ بن گیا تھا. اور تو اوم کا مجھے معلوم تھا کہ وہ بھی اپلائی کر رہا ہے, اس کا مجھے پتا تھا. تو وہاں ہم لوگ وہاں ملے تو کئی پہچان کے چہرے مل گئے, یہ راکیش بیدی یہ بھی مل گیا وہاں. تو اب ریٹن ٹیسٹ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. جیسے ہی ٹیسٹ ہوا مجھے لگا یار ٹیسٹ تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا, اور پھر ہم لوگ ڈسپرس ہو گئے. جب رزلٹ آیا تو آڈیشن بلایا گیا. اب نیچرلی اتنے لوگوں کو بلایا گیا ہوگا, 10 سیٹیں. خیر اینی وے وہ گئے ہم لوگ پونا میں, آڈیشن ہوا اور آڈیشن میں سلیکٹ ہو گئے, ایف ٹی آئی جوائن کر لیا.
کون سا ایئر تھا؟
یہ تھا 1974. اور اس میں اوم پوری, راکیش بیدی, یہ ہم لوگ ایک ہی بیچ, اسی بیچ میں آئے ہم. تو ہم تین دلی کے ہی تھے, دلی سے ایک دوسرے سے پریچت تھے, اور ساتھ میں کام بھی کیا تھا دلی میں, میں نے اور اوم پوری نے ساتھ میں کیا تھا. تو ہم لوگ پھر وہاں سلیکٹ ہو گئے 74 سے 76. یہ تو پیریڈ ٹریننگ نہیں گزرا, 76 بمبے آ گئے. اب بمبے آ گئے تو چکر کیا ہوا کہ اب ہمارا تو کوئی یہاں تھا نہیں, کوئی فلم والوں سے کنیکشن نہیں, کچھ نہیں. اب جو کچھ کرنا تھا خود ہی کرنا تھا. تو کہاں سے شروع کرے, مطلب کیا ہے کہ پروڈیوس بھائی دو تین چیزیں ہی ہوتی تھیں. لوگ پروڈیوسروں کے گھر آفیسر کے چکر لگاتے تھے, جو میں پاس آؤٹ ہو کر آیا ہوں صاحب, میں گریجویٹ ہوں, کوئی دیکھیے میرے لائق کوئی کام ہو میرے لائق. اب ہمارا یہ تھا کہ بھائی نہ تو ہم ہیرو میٹیریل کریکٹر روز کرنے تھے, یہ بڑا کلیئر تھا. ہیرو بننے کا کوئی وہی نہیں تھا, بہت ہی نہیں تھا دماغ میں, معلوم تھا بھائی کریکٹر روز کرنے, لیکن کیسے کریں, کہاں سے شروع کریں, یہ ایک بڑی سمسیا ہوتی تھی. کیونکہ کہاں جائیں گے؟ تو یہاں آیا کہ پھر ایک دو لوگوں سے کانٹیکٹ, میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو یہاں پہلی بار میں نے وہ شبد سنا جسے کہتے ہیں لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں. یہ شبد میں نے یہاں پہلی بار سنا. اب جس سے پوچھوں میں کہوں کہ بھائی کیا کر رہے ہو آج کل؟ اسٹرگل کر رہے ہیں. اسٹرگل مطلب سب جاتے ہیں پروڈیوسر کے آفس جاتے ہیں فوٹو لے کے اور کچھ نام لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ. وہاں کوئی کچھ لوگ فوٹو رکھ لیتے ہیں, کچھ کہتے ہیں ہم ابھی کچھ بنا ہی نہیں رہے ہیں, کچھ یہ ایسا سب چلتا تھا. تو میں نے کہا اچھا, مجھ میں وہ ہوتا نہیں تھا کہ ایک سنکوچ کہہ لیجیے, یا مجھے ایسا لگتا تھا. ایکچولی سنکوچ کا بھی ایک کارن تھا, وہ یہ تھا کہ میں اس چیز کا بلیور تھا کہ تصویر دیکھ کر کوئی کیسے جان جائے گا کہ میں کیسا کلاکار ہوں. تصویر دیکھ کر آپ خالی اتنا جان سکتے ہو کہ یار یہ دکھتا ٹھیک ٹھاک ہے, پریزنٹیبل ہے, لیکن یہ ایکٹر ہے یعنی یہ میری فوٹو سے کیسے جان جاؤ گے آپ؟ تو میرا یہ ایک بڑا اسٹرانگ بلیف تھا کہ یار لوگ جاتے تو ہیں, اپنی فوٹوئیں دے دیتے ہیں, سب کچھ ہے ٹھیک ہے ایک اس کے لیے, لیکن میں ابھینیتا ہوں یا نہیں ہوں یہ ان کو کیسے پتا چلے گا؟ خالی تصویر دیکھ کے مجھے لے لیں گے, یہ مجھے ایک رہتا تھا کہ, اور اس وجہ سے میں جاتا نہیں تھا کہیں, پروڈیوسروں کے پاس میں جاتا تھا.
پونا سے تو کہاں کس جگہ رکے تھے آپ؟
پونا سے جب آیا تو ایک پہلے تو میں ایک دوست کے گھر پہ رکا.
اچھا
وہ ہمارے بیچ کا ہی تھا, اس کے بھائی اور ان کا ایک فلیٹ تھا یہاں سانتا کروز میں. تو میں آیا تو سانتا کروز میں ان کے, اس نے کہا یار ہم لوگ ایس سی آئی سے سیم ڈے نکلے, ایک ہی ٹیکسی کر کے نکلے. اور تو وہ میرا فرینڈ بڑا کلوز فرینڈ ہے, ابھی بھی ہے, پھر انڈسٹری میں اس نے زیادہ کنٹینیو نہیں کیا. تو وہ نکلے تو مجھ سے کہنے لگا کہاں رہے گا تو؟ میں نے کہا دیکھتا ہوں کہیں ایک آدھا کچھ دن کسی لاج واج میں اسٹے کر لوں گا, دیکھتا ہوں. کہتا نہیں نہیں ایسے کیسے جائے گا پھر میرے گھر پہ؟ تو میں نے کہا یار قسم نہیں ہے ہم نکلتے نکلتے ہم کو دوپہر ہو گئی تھی بامبے پہنچے تھے شام ہو چکی تھی بہت ٹائم لگتا تھا پونا سے آنے میں ایک سنگل روڈ ہوتی تھی بڑا گھاٹ بند ہو جاتے تھے رات کو پہنچے اور دوست کے گھر چلا گیا سانٹا کروز میں رہتا تھا گیا اس کے گھر گیا وہاں سامان وامان تھا نہائے دھوئے ہم لوگ بیٹھے اپنے اپنے ماری اور پھر نیکسٹ ڈے تھکان وکان اتاری اپنا کیا کریں اور کیلکولیشن شروع کی جسے کریں کیا اب وہ بندہ جو تھا وہ پیسے والا تھا گھر میں فادر نے کیش لے کے دے رکھا تھا اور اس کا بھائی بھی یہاں تھا اب ہمارے تو وہ سب تھا نہیں تو نیکسٹ ڈے ایک دن تو ہم نے بتایا تیسرے دن سے پھر میں نکل پڑا بھاگ دوڑ کے لیے یار کچھ رہنے کا ٹھکانا ہے کرا اچھا ٹیلی فون ویلی فون تو ہوتے نہیں تھے تو کہیں وہ پتاجی کو میں پوسٹ آفس میں جا کے کال بک کرنا سب تو یہ ہوتا تھا نا پوسٹ آفس میں گئے رات کو کرتا تھا کال بک کر کے اس سے بات کرتا تھا کہ بھائی میں ہوں کہاں رہ رہا ہے کیا کر رہا ہے میں کہ نہیں دیکھ رہا ہوں ابھی تو یہاں دوست کیا ہوں یہ وہ یہ سب بھی چلتا رہتا پھر تیسرے چوتھے دن سے جب میں نے بھاگ دوڑ شروع کی تو میرا ہی دوست کہنے لگا یار کہاں جا رہا ہے میں نے کہا نہیں یار تیرے گھر میں ایسے رہتا رہا تو مجھے مفت میں رہنے کی عادت پڑ جائے گی اور میں بالکل کام چور ہونے لگوں گا مجھے تو کام کرنا ہے یار میں تو کام کرنے آیا ہوں تو میں بیٹھ نہیں سکتا اور لیکن اب کہاں سے شروع کرنا ہے یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو یہ سب چلتا رہا میں تیسرے چوتھے دن سے بھاگ دوڑ کرنے لگا اب پیئنگ گیسٹ کہیں پیئنگ گیسٹ ڈھونڈوں تو وہ کہیں جی یہاں پر فلم والوں کو نہیں دیتے ڈرائیور نہیں دیتے اس ٹائم بڑا یہ تھا پھر ایک دو جگہ اور گئے پھر ایک دو جگہ کہیں انہوں نے کمرے دکھائے انہوں نے کہا جی یہ ہے ون روم ہے اور دیکھا تو ون روم کیا تھا بالکنی کو میں چار پائے لگا رکھی تھی کمرہ اور باہر ایک کامن باتھ روم ایسی ایسی جگہ دیکھی کہ پوچھو مت اور میں نے کہا یار یہ تو کیسے ہوگا یار اور پورا فلیٹ لینے جاؤ تو افورڈ ہی نہیں کرتے تھے کہاں سے لائیں گے
کہاں سے
ہاں تو بڑی دقت ہو گئی آگے اور کچھ ہمارے جو دوست تھے یہ راکیش بھی تھے اور باقی لوگ یہ لوگ چار پانچ لوگوں نے مل کے ایک جگہ لے لی تھی وہاں ڈارمیٹری ٹائپ کی بیڈ سب کے ایک کمرے میں پانچ چھ بیڈ ایسے لے مجھے اس طرح سے رہنے کی عادت نہیں تھی مجھے پرائیویسی چاہیے تھی مجھے اکیلا پن سکون نہ پھر شام کو مجھے دو چار پیک لگانے کا بھی تھا میں نے کہا یہ تو کئی جگہ انہوں نے کہا جی نان ویج شراب وراب نہیں چلے گئے تو بڑی دقت ہوئی شروع میں اور اسی بھاگ دوڑ میں میرے 15-20 دن نکل گئے بلکہ 20 دن نکل گئے ہوں تو تب میرا ایک دوست تھا سردار دلی کا تھا وہ یہاں آیا ہوا تھا کسی نوکری میں کولابر میں اس کو نوکری ملی ہوئی تھی تو وہ آیا ہوا تھا اور ایک چیمبور میں نئی نئی لاج بنی تھی ہائی وے لاج اس کا نام تھا وہاں وہ رہ رہا تھا 380 روپے پر منتھ کرایہ تھا کمرے کا کامن باتھ روم تھے ایک فلور میں چار پانچ باتھ روم تھے اور روم تھے ایک کمرے میں دو لوگ تو یہ نئی بنی تھی وہ کسی گجراتی کی تھی پٹیل تھے شیلیش پٹیل میرے نام بھی ابھی یاد ہے گزر گئے سنا میں نے تو ان کی تھی وہ لندن سے آئے ہوئے تھے ان کی بہت پراپرٹی تھی وہاں ریسٹورینٹ بھی تھے بٹ ویری ایجوکیٹڈ مین ویری کلچرڈ مین تو میرا یہ سدا دوست وہاں پہ کہنے لگا یار 380 روپے مہینہ ہے نہیں 360 روپے مہینہ مطلب 180 ہم دیکھیں 360 روپے مہینہ تو کہتا یار میں تو یہاں رہ رہا ہوں ایک دو مہینے سے 360 دیتا ہوں اور وہ دوسرا بیڈ خالی پڑا ہوا ہے میں نے کہتا مجھے بھی کسی کے ساتھ نہیں رہنا تھا پتا نہیں کون آتا ہے کون آتا ہے چار دن کے لیے کوئی آتا ہے لاج ہے اور وہاں بی اے آر سی کے سائنٹسٹ زیادہ رہتے تھے تو روز اپ ڈاؤن بدلنے والے کراؤڈ کم آتا تھا زیادہ تر وہ سائنٹسٹ تھے سب نے اپنے کمرے میں ریسرچ کر رہے تھے سب ڈاکٹریٹ کر رہا ہے کوئی کچھ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے سارے بی آر سی آ گئی تھا وہ بس آتی تھی ان کی وہ چلے جاتے تھے تو میرے یہ دوست نے کہا کہ یار تو دیکھ لے ایک دن کولابا آ جا اور وہیں سے ہم ٹرین لے کے چمبور چلے جائیں گے تو جگہ دیکھ لیں اگر تجھے پسند آتی ہے تو تو رہے گا تو بہت بڑے ہو جائے گا ہم شیئر کر لیں گے میں پھر رات کو کولابا گیا کولابا سامنے نکلے چمبور آیا تو وہاں میں نے دیکھا روم دیکھا تو مجھے ٹھیک لگا تو صاف ستھری لگے میں نے کہا لیکن ایک فون چاہیے ٹیلی فون ہونا چاہیے جس کو لکھیں کوئی میسج لینے والا ہونا چاہیے تو وہاں فون تھا تو مینیجر بیٹھا ہوا تھا اگروال ایک بندہ اور اونر بھی بیٹھا ہوا تو کہتا آپ کیا ہیں؟ تو میرے سردار دوست نے بولا کہ ایف ٹی آئی سے پاس آؤٹ ہو کے آیا ہے، بہت اچھا ایکٹر ہے، ہی وانٹس ٹو ٹرائی ہز لک ان بامبے. تو روم ڈھونڈ رہا تھا تو میں اکیلے ساتھ آ جا، تو بڑے امپریسو مجھ سے پوچھنے لگے. میرے سردار نے میرے ان لوگوں کو میرا بیک گراؤنڈ بتایا، میرے پتا جی کے بارے میں بتایا. ارے ارے وہ آپ ان کے بیٹے ہیں یہ. نہیں نہیں آپ رہیے. تو پھر میں اور سردار شیئر کرنے لگے، روم شیئر کر کے ہم لوگ رہنے لگے. اور پھر وہاں سے پھر میں نے، وہاں ٹیلی فون تھا، اس کو ایک ڈائری دے دی تھی کہ بھائی میرے میسیجز لکھتے رہنا. تو انہوں نے مینیجر نے کہا نہیں ہم کر لیں گے کیا نہیں. پھر میں نے کہا کہ یار دو تین دن تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کریں کیا. میں نے کہا بھائی ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، کام فلم میں جب ملے ملے، پہلے ایک ریگولر سورس آف انکم کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ گھر سے اتنا پیسہ تھا نہیں، جو بھی لائے تھے وہ ختم ہوتا جا رہا تھا، جو بھی ختم یا کچھ ہی 5-1 ہزار روپے بچے تھے، 5-6 ہزار روپے سات 10 سے کم تھے مطلب بچے ہوئے تھے. تو فادر کہنے کے کیسے خرچہ چلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. میں نے کہا ہے ابھی وہ جو پیسے نکال کے لایا وہ پڑے ہیں، یہ ہے وہ. تو پھر میں بھاگ، میں نے کہا یہ کام کرتا ہوں. ان دنوں یہ وائسنگ بہت ہوتی تھی، ریڈیو کمرشل، وبھ بھارتی میں کمرشلز ہوتے تھے اور امین سیانی کے یہاں وہاں ریڈیو پروگرامز بنتے تھے. اور یہاں پر ایک ونود شرما جی تھے جو ون آف دا ٹاپ موسٹ وائسز آف بامبے کمرشل ہندی میں. وہ دلی میں پتا جی کے وہ تھے، پتا جی کے ساتھ کلیگ رہے ہیں اور میرے پتا جی کو بہت مانتے تھے. ان کے پاس میں گیا، میں نے کہا کہ میں ان کو انکل کہتا تھا. تو پونا جب جاتا تھا چھٹیوں میں آتا تھا تو ایک اگر شام کو ایک ہالٹ ہے تو ان کے پاس جاتا تھا، تو ان کو معلوم تھا کہ یہ بامبے آنے والا ہے ایکٹنگ کے لیے ٹرائی کرنا. پھر میں ان کے پاس آتا، میں نے کہا کہ انکل ایسا ہے کہ اب فلم کا تو سلسلہ جب ہوگا ہوگا، ابھی ریگولر سورس آف انکم کرنا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا جو ریڈیو کا تجربہ ہے وہ یہاں کام آ سکتا ہے، اور میں یہ ریڈیو کمرشلز، ریڈیو پروگرامز وغیرہ اگر کر لوں تو مجھے اس میں بہت ہیلپ مل جائے گی اور میرا ایک ریگولر سورس آف انکم بن جائے گا. تو کہنے لگے ہاں ہے، لیکن یار اب ایسا ہے میں ایسے تو تجھے کام نہیں دے سکتا، تو بیٹا ہے میرا، گھر آ، گھر میں رہے، کھانا کھا، سب کچھ کر، لیکن کام تو میں تجھے تیرا کام دیکھنے کے بعد دوں گا. میں نے کیسے دیکھیں گے؟ تو کہنے لگا نہیں تو ایک کام کر. ان کی ریکارڈنگ ہوتی تھی ورلی میں، ریڈیو جیم سے ایک اسٹوڈیو تھا، اس کے جو اونر تھے گوئل صاحب وہ ان کے رشتے میں بھی تھے، وہاں ان کے کیا کہتے ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ان کے بھائی صاحب سے ہوئی، گوئل صاحب. تو ریڈیو جیم بڑا پاپولر اسٹوڈیو تھا وہ، تو میں وہاں پہنچا. میں کہا کہ کہنے لگے تو آ جا وہاں سنڈے سنڈے، ہم اس سنڈے ریکارڈنگ کر رہے ہیں. میں پہنچا پہلے، کہنے لگے دیکھ لے پورا ماحول. تو ایک پروگرام ان دنوں آتا تھا، بینک آف بڑودا کا پروگرام تھا، ریڈیو پہ آتا تھا، بڑا پاپولر پروگرام تھا، ویب بھر کے پتھر بول اٹھی، بڑا پاپولر پروگرام تھا. اس میں پتھر کے ذریعے پتھر اپنی کہانی سنا رہا ہے، یعنی جیسے ایک تاج محل کا پتھر ہے تو وہ پتھر اپنی کہانی سنا رہا ہے کہ میں تاج محل کا پتھر ہوں، میں اتنی صدی میں یہاں آیا تھا، تب سے میں یہاں آج اتنے برس بیت گئے، اب یہ ہے میری پیدائش کیسے ہوئی، میں نے یہ جگہ کیسے میں بنا، اس طرح سے وہ وورن ہوتا تھا. اس میں ایک نریٹر ہوتا تھا اور باقی پاتر ہوتے تھے، یعنی اگر کہانی تو نریٹر سناتا تھا اور کہانی کے بیچ کے جیسے شاہ جہاں ہے تو راجا کا وہ سین چاہتے تھے، اس طرح کا فارمیٹ تھا وہ، اچھا تھا، ویری. تو وہ ویکلی تھا، ہر سنڈے آتا تھا. ان کی ریکارڈنگ میں مجھے بلا لیا تو مجھے اسکرپٹ پکڑا دی، دو تین الگ الگ نریٹر کی پکڑا دی، کیریکٹر پکڑا دیے، راجا کا کیریکٹر، یہ کامیڈی کیریکٹر، 5-6 اسکرپٹ پکڑا دی. کہنے لگی، کہنے لگے یہ تو پڑھ لے اور پھر میں تجھے سنوں گا. ٹھیک ہے، بیٹھ گیا. اب وہاں آلریڈی ریکارڈنگ چل رہی تھی اور ریڈیو کے وائس اوور گانے وانے بھی چل رہے تھے، کرونا یہ اپنا کرشنا مورتی جو سنگر ہیں، کویتا کرشنا مورتی، یہ اپنی انورادھا پوڈوال یہ سب نئے نئے تھے اس وقت, سب ینگ تھے, سب ینگ ینگ, ان کی ریکارڈنگ کو گانے جنگل گا رہے تھے, وہ سب چل رہا تھا. وہیں میں ملا سب سے پہلے ان لوگوں کو, سب جگدیش سنگھ سے بھی میری ملاقات وہیں ہوئی, وہ بھی نیا نیا آیا ہوا تھا, دو ایک سال ہوئے تھے اس کا, 76 کی بات بتا رہا ہوں, 77. تو میں نے پورا ماحول دیکھا, بڑا اچھا لگا مجھے, ریکارڈنگ وغیرہ بہت بڑھیا ہو رہی تھی. ان کی ریکارڈنگ ختم ہوئی, لنچ ٹائم ہوا, لنچ بریک ہوا, لنچ بریک میں لوگوں لنچ ونچ کر رہے تھے, وہ میرے بیٹھے, تو نے پڑھ لی اس میں, کہا پڑھ لی تیار ہے, میں نے کہا تیار. وہاں ریکارڈسٹ تھے زبیر صاحب, بڑے اچھے ریکارڈسٹ, تو انہوں نے کہا مائکروفون لگا دو ان کے لیے, ارے کون سا پڑے گا پہلے, میں نے جو بولو سب تیار ہے, میری پانچوں اسکرپٹ آپ نے دی, پانچوں پنے تیار ہیں, ٹھیک ہے, پنا لیا, مائکروفون لگا اور انہوں نے شروع کر, اب میں نے شروع کیا, اب یہ کر یہ کر, سارا سنا میں شیشے سے, وہ دکھتا ہے ریکارڈسٹ, میں دیکھ رہا تھا سب کے چہرے میں ایک, مطلب جسے کہنا چاہیے کہ چہرے سے ایک چھلک رہا تھا پرشنسا, تو مجھے پورا لگا کہ یار یہ بات بن گئی. تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے وہاں سے بول, بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہو گیا ہو گیا ہو گیا, اچھا یار تو باپ پہ گیا بالکل, دوست میں نے کہا تھینک یو, دھنیہ واد, پرنام, میں نے ٹھیک ہے اب سمجھ آ گیا, تو اب آگے دیکھتے ہیں جو بھی اچھی اسکرپٹ آئی ہے, ہم تو ریگولر کرتے ہی رہتے ہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں وہاں ایک ریگولر آرٹسٹ بن گیا, ایسے ہی ٹیلیویژن میں ہوا, ٹیلیویژن میں
فلموں میں کون سا پہلا موقع ملا آپ کو؟
فلموں میں 78 میں مجھے دلال گوہا کی ایک فلم تھی, دھواں دھواں ایک فلم, اس زمانے کے بہت بڑے مشہور رائٹر تھے, مطلب ڈائریکٹر تھے, بہت
مشہور.
تو وہ جو تھے انہوں نے وہی فلم بنا رہے تھے, وہ ان کی اپنی ہوم پروڈکشن تھی 78 میں. تو انہوں نے کیا وہ میرا ایک ٹی وی میں ناٹک آتا, میں ٹی وی پلیز بھی تب کرنے لگا تھا, تب میں بہت کم کرنے لگا تھا, ریڈیو میں, ٹی وی میں, ٹی وی میں میں کامنٹریز پڑھتا تھا, ڈاکیومینٹریز. تو انہوں نے کیا ایک ٹی وی پلے تھا میرا, بہت خوبصورت پلے تھا, دو ہی پاتر تھے اس میں, کلنک اس کا نام تھا, اور بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ تھا وہ ٹی وی. تو میں نے وہ پلے کیا, وہ دلال گوہا جی نے گھر میں کہیں وہ ناٹک دیکھ لیا, انہوں نے وہ ناٹک دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یار یہ لڑکا کون ہے ذرا پتا کرو, اس کو ڈھونڈو. تب تک میرے پاس کوئی فلم تو تھی نہیں, تھیٹر کرنے لگا تھا, اپٹا جوائن کر لیا تھا میں نے, اپٹا اور پریسی تھیٹر ہم کی اوپننگ ہم نے کی اپٹا کے ناٹک سے. تو تب تک پوری گتیویدھیاں ہو چکی تھیں, ریڈیو, ٹیلی ویژن, تھیٹر, فل فارم میں آ گیا تھا میں وہ دو ڈیڑھ دو سال میں, کیونکہ ہم نے کہا فلم جب ملے گی ملے گی, اپنے کو تو ایز اے کلاکار اپنے کو پالش کرتے رہنا ہے نا, اپنے کو تو یہ تو کرتے کی ودیا ہے, جتنا کرتے رہیں گے ہم ہی پالش ہوتے رہیں گے. تو میں نے کہا وہ کام نہیں رکنا چاہیے اور وہ فرسٹریشن نہیں آنی چاہیے کہ یار کیا ہو رہا ہے, یہ جو ٹائم ہے اس میں اپنے آپ کو پالش کرتے جاؤ, تھیٹر کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے, ٹیلی ویژن کے ذریعے. تو وہ میں کرتا رہتا تھا. تو جب یہ ایک دن ایک سردار جی کا مجھے فون آیا, پاترا نام تھا ان کا, کہنے لگے سدھیر جی بول رہے ہیں, وہیں لاج میں ہی آیا فون, تب لاج میں ہی تھا, کافی ٹائم تک میں وہاں رہا تو لاج میں. تب تک میرا ایک دوست جو تھا سنگھ سردار, یہ بمبے چھوڑ چکا تھا, تو میں پورا روم پھر میں نے اپنے پہ رکھا, کیونکہ پھر کمائی وائی ہونے لگی تھی, تو میں نے روم فل روم رکھ لیا اپنے پاس. تو یہ سردار جی کا فون آیا, کہنے لگے جی میں دلال گوہا کے یہاں سے بول رہا ہوں, نام سن لیا ہے, آپ سدھیر پانڈے بول رہے ہو؟ میں کہا جی بول رہا ہوں. کہنے لگے میں دلال گوہا جی ہے, بڑے غضب کے, میں نے کہا ہاں جی, کون نہیں جانتا, بگ ڈائریکٹر, ویری بگ نون انڈسٹری ڈائریکٹر. بولے وہ ایک فلم بنا رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو یاد کیا. میں نے کہا مجھے یاد کیا؟ میں تو کبھی ملا نہیں ان سے. کہہ رہے نہیں وہ آپ آ جاؤ پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے, انہوں نے ایڈریس دیا, شام کو میں چلا گیا, پلیل میں رہتے تھے, وہاں گیا میں اور گلزار صاحب کے گھر کے تھوڑا سا آگے, تو وہاں پہنچا ملے ہوں, تو بڑے سینئر, اور ہم لوگ تو وہ اس طرح کی تہذیب والے نا کہ صرف پیر چھوتے جو پرانے ڈائریکٹر ہوں ایکٹر ہوں ہم سے جو بھی بڑا ہوتا تھا ہم پاؤں چھوتے. تو میں جیسے ہی گھر گیا میں نے چرن اسپرش کیے, میں نے پرنام کیسے یاد کیا, آؤ بیٹھا کہاں سے ہو؟ میں نے کہا جی ایسا سا ہے, ویسے تو اتراکھنڈ سے ہوں, پلا بڑا دلی میں ہوں, پتا جی یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے. او ہو تم ان کا بیٹا ہے؟
اچھا.
کہاں؟ او ہو وہ تو خوب بالو ہے, اور صرف ایک دو لوگ وہاں بیٹھے تھے. ارے ان کا بیٹا؟ اچھا تم تو خاندانی کلاکار آرٹسٹ. میں بولا وہ ریڈیو سے ہم تو یہاں ابھی فلم کے لیے آیا ہوں, تھیٹر کرتا ہے. میں نے کہا تھیٹر بھی کرتا ہوں اور کوئی فلم کیا ابھی؟ میں نے کہا نہیں, ویٹ کر رہا ہوں کوئی اچھا فلم آئے تو. تم کو بلایا ہے اچھا فلم کے لیے ہی بلایا ہے؟ تو میں نے کہا سر بولیے. بولے ہم میرا پروڈکشن شروع ہو رہا ہے بیٹا کا نام پہ, وہ دیکھے گا, میں ڈائریکٹ کر رہا ہے, اور مٹھن چکرورتی ہیرو ہیں, وہ دوسری لڑکی تھی وہ رنجیتا وہ ہیروئن ہے, راکھی جی ہیں, امجد خان صاحب ہیں. اچھا میرا بولے اس میں ایک پولیس آفیسر کا ایک سینٹرل کریکٹر ہے جو پورا انویسٹیگیشن کرتا ہے, اس کے لیے میں تم کو سوچا ہے. بولا ابھی تم بولو گے کہ میں نے تم کو کیسے سوچا ہے. بولا ایک مہینہ پہلے تمہارا ایک ناٹک آیا تھا ٹی وی پہ, ناٹک آیا تھا وہ ناٹک میں نے دیکھا.
کیا نام تھا ناٹک کا؟
کلنک.
کلنک.
تو کہنے لگے وہ ناٹک میں نے دیکھا. بولے وہ ایسے دیکھا کہ ہم لوگ گھر پہ بیٹھے تھے. بولا وہ بھی اتفاق سے دیکھ لیا, گھر پہ بیٹھے تھے, کہیں ہم کو پارٹی میں جانا تھا تو وائف کو اور بچوں کو تیار ہونے میں ٹائم لگ رہا تھا, تو میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا. ناٹک چالو ہوا, ناٹک چالو ہوا, میں نے دیکھنا شروع کیا. تب تک بیوی بچے سب تیار ہو کر آ گئے. بولے چلو, میں بولا نہیں ابھی یہ ناٹک دیکھ کے جاؤں گا, انٹرسٹ پیدا ہوگا. کہتے ہیں ابھی دیکھ کے جاؤں گا. پھر وہ دیکھا انہوں نے اور یہ ساری بات انہوں نے مجھے بتائی. تو بولے میں آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے میں پورا ناٹک بیٹھ کے میں نے دیکھا. تو میں نے کہا سر یہ تو
کتنے دن کا ناٹک رہا ہوگا
وہ؟ 40 منٹس کا.
40 منٹ
کا ناٹک تھا. ان دنوں کیا ہوتا تھا, ہر مہینے 40-40 منٹس کے ناٹک آتے تھے, 45 منٹس کے, کئی بار ایک گھنٹے کے بھی آتے تھے.
اچھا
یہ بھی سمجھو ایک گھنٹے کے قریب ہی تھا 45 منٹوں کا. اور ہر مہینے ایک ایک گھنٹے یہ 45 منٹ ایک ایک گھنٹے کے آتے تھے. ہر تیسرے مہینے ایک فل لینتھ لے آتا تھا جب اس وقت دور درشن. تو میں نے کہا سر آپ کی مجھے تو میں نے کہا کہ آپ سے اتنا اپریسیشن ملا, میں نے کہا یہ تو میرا خوش نصیب ہی ہے. بولے نہیں نہیں تم نے کیا ہے وقت, اور دیٹس ہاؤ مجھے پہلی فلم ملی. اچھا رول ملا. لیکن وہی ہوتا ہے یہاں تو باکس آفس سکسیز جو ہے فلم کی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. لیکن یہ ہوا تھا کہ وہ فلم ریلیز ہونے کے بعد تھوڑا میں نوٹس ہو گیا تھا کیونکہ بڑا ڈائریکٹر تھے اور یہ تھے. لیکن اگر وہ فلم تھوڑی سی باکس آفس پہ چل جاتی نا تو مجھے بہت بینیفٹ ہوتا. اتنا بینیفٹ مجھے ہو نہیں پایا. پھر اس کے بعد عبداللہ گوہا جی ایک دو تین فلمیں اپنی اور ان کی انکمپلیٹ فلمیں تھیں, ان میں بھی جہاں جہاں رول نکلتے گئے وہ مجھے دیتے گئے, کریکٹرز دیتے گئے. پھر اس کے بعد اسی دوران پھر یہ شان بن رہی تھی.
اور کافی فلمیں کی
وہ ایکچولی کیا ہوا کہ یہ شان بن رہی تھی جب میں نے دھواں کی نا, اسی ٹائم میں شان بن رہی تھی.
اچھا.
تو دھواں میں اچھا راکھی جی کے ساتھ میرا پہلا سین تھا, تو راکھی جی نے میرے کام کو بہت اپریشیٹ کیا. اچھا ادھر ان دنوں پرتھوی تھیٹر جس ناٹک سے ہم نے اوپن کیا تھا وہ پلے بہت پاپولر ہوا, بہت پاپولر. اس کا نام تھا بکری اس کا نام تھا, سرویشور دیال سکسینا جی کا ناٹک تھا, ایم ایس ستیو صاحب نے ڈائریکٹ کیا, میوزیکل پلے تھا اور بہت ہی بھینکر سٹائر تھا, پولیٹیکل سٹائر. وہ اتنا بڑا ہٹ ہوا کہ اس وقت انڈسٹری کے لگ بھگ سارے لوگ اس پلے کو دیکھ چکے تھے اور پرتھوی تھیٹر نیا نیا بنا تھا تو تھیٹر اپنے آپ میں ہی کریز تھا. تو امیتابھ بچن صاحب سے لے کے ہر ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سب دیکھ چکے تھے اس ناٹک کو. راکھی جی بھی دیکھ چکی تھی جو میرے ساتھ کام کر رہی. جب میں ان کے پاس پہلی بار جب بنگلور شوٹ کرنے کے لیے گیا دلال گوا کی فلم, وہ مجھے دیکھ کے حیران ہو گئی. وہ ڈائریکٹر صاحب سے بولتی ہیں او یہ ان کو لیا ہے اپنے اس رول کے لیے؟ بولے ہاں. ارے وہ بھالو ایکٹر میں اسٹیج پہ دیکھا. تو اس پلے سے اتنا زیادہ اپریسیشن ملا وہ پلے رمیش سپی نے بھی دیکھا.
اچھا.
اور سلیم جاوید نے بھی دیکھا.
وہیں سے نوٹس کیا ہوگا.
ہاں اب ہوا کیا, پہلے سلیم جاوید نے دیکھا.
اچھا.
سلیم جاوید نے دیکھا اور جاوید صاحب نے, دونوں نے میرے کام کی بہت تعریف کی. اور سلیم جاوید تو اس وقت مطلب لائک اے گاڈ, مطلب ان کی لکھنے کا تو ایسا تھا کہ صاحب انہوں نے تو جاوید صاحب اور میرے کام کو بہت سراہا. اور جو فلمیں کر رہے ہیں آپ, رنگنگ کر رہی ہیں, دیکھتے ہیں ایک وہ دلال گوہا کی فلم ملی ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بولے میں رمیش سپی سے بات کروں گا. انہوں نے شاید رمیش سپی کو کہا اور رمیش سپی نے کہا کہ کسی ایک شو میں رمیش جی آئے دیکھنے کے لیے, مجھے معلوم ہی نہیں تھا. بعد میں ایک دن جب رمیش سپی کے آفس سے فون آیا تو اس وقت رمیش سپی کی شان فلور پہ تھی اور ایک فلم شکتی اس کے وہ پروڈیوسر نہیں, مشیر ریاض صاحب پروڈیوسر
کیا تھا.
ہاں ڈائریکٹ کیا. تو اس مشیر ریاض والی فلم میں شکتی میں ایک بہت اچھا کریکٹر تھا ڈبل کراس کا, امریش پوری اور کلبھوشن کے بیچ کا ڈبل کراس, اور بہت ڈرامیٹک کریکٹر. تو اس رول کے لیے انہوں نے جاوید صاحب نے کہا ہوگا, تو رمیش سی پی نے مجھے بلایا آفس میں, بولے سکیم یہ مشیر ریاض صاحب اس کے پروڈیوسر ہیں, میں تو ڈائریکٹر ہوں بٹ اس میں کریکٹر ہے. تو جاوید نے بھی بولا ہے کہ اور میں نے آپ کا پلے دیکھا, بہت اچھے کلاکار ہیں. میں نے تھینک یو سر. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مشکل باقی باتیں آپ پروڈیوسر سے کر لیجیے گا, لیکن آپ یہ رول ہے اور ایسے ایسے شوٹنگ ہوگی, میں ابھی تو شان پہ لگا ہوا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مجھے مشیر ریاض کے پاس بھیجا, میں ان سے مل لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے فائن. رمیش جی نے کہہ دیا اوکے. میں نے کہا ٹھیک, بات ہو گئی. ادھر دھواں کی فلم دلال گوہا کی کمپلیٹ ہو رہی تھی. پھر ایک دن مجھے رمیش جی کے یہاں سے فون آیا, کہنے لگے کہ بھائی وہ شکتی میں تو ٹائم لگ رہا ہے, ان کی کچھ اپنی پرابلمس ہیں پروڈیوسرز کی, لیکن میری اپنی فلم شان تو فلور پہ ہے, تو اس میں کچھ ایک کریکٹر ہے کلبھوشن کے شاکال کے ساتھ, وہ آپ کر لیجئے. تب تک کچھ اور نہیں کر رہے تھے. میں نے کہا نہیں, وہ ایک فلم کمپلیٹ کر کے آیا ہوں, تو آئیے پھر یہ کریے, ہماری یونٹ سے جڑ جائیے. تو میں اندر سے بند نکل رہا تھا رول کرنے کا, کیونکہ چھوٹا اور وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہینچمین, مطلب ایک ہوتا نا ویلن کے ساتھ ایک اپنا لگا ہوا بندہ. تو مجھے من نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا یار یہ رول نہیں, میں نے کہا وہ شکتی والا رول اچھا جب بھی ہوگا وہ کریں گے, ایسا میں نے من سوچا. ان کو تو کچھ بولا نہیں. میں نے کہا تھوڑا سا مجھے سمے دیجیے, میں سوچتا ہوں. تو میں نے کہا کہ بس جلدی سوچو کیونکہ میری فلم تو فلور پہ ہے, امیڈیٹ شوٹ. میں نے کہا ٹھیک, فلم سٹی میں سیٹ لگا ہوا تھا اور فلم سٹی نیا نیا بنا تھا اس وقت, تو پورا فلم سٹی رمیش جی کے ہی سیٹ سے بھرا ہوا تھا اور کوئی شوٹنگ نہیں, اور وہ سب جنگل تھا, ہندوچی پنڈوچی کچھ نہیں تھا, ہائی وے سے سارا جنگل تھا فلم سٹی تک. تو وہاں گیا میں, تو میں پھر جاوید صاحب سے ملا. میں نے کہا جاوید صاحب وہ شکتی میں تو لگ رہا ہے ٹائم, اب اس میں شان میں وہ کہہ رہے ہیں ایسا ایک کریکٹر ہے میرا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کروں نہیں کروں, اس طرح کا میں رکنے کو تیار ہوں تھوڑا بیٹر کرے. ارے کر لو یار کچھ نہیں, بڑے ڈائریکٹر ہیں فلمیں بناتے رہتے ہیں, کیا ہوتا ہے ایک گروپ میں آ جاؤ گے آپ, اور وہ بہت ضروری ہے یہاں انڈسٹری کے لیے, آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے. جاوید صاحب تو بڑے ادب سے بات کرتے ہیں, آپ ذرا اس کو سمجھ لیجیے, انڈسٹری ہے یہاں, کیا ہے کہ آپ ایک گروپ کا حصہ ہو جائیں گے, بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں, ریگولر فلمیں بنتی رہتی ہیں اور آپ کے کام کی تعریف کرتے ہیں, آپ کو دیکھ لیا انہوں نے اور آپ سے مل بھی لیے ہیں اور آپ کی بہیویئر کی بھی بہت تعریف ہے, تو کر لی کوئی نقصان نہیں. اب میں کیا کرتا ہوں, میں نے کہا جاؤ جاؤ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو, میں نے کر کر پھر میں نے شان کے لیے ہاں کیا. وہ شوٹنگ چلتی تھی, وہ لیبش شوٹنگ تھی, وہ شوٹنگ ہوتی رہتی تھی. میں تھا اس میں, میرے ساتھ ہی ایک کلیگ اور تھا دلیپ تاہل, وہ بھی سیم کیٹیگری کا رول کر رہا تھا. ہم تین چار لوگ ہی تھے اس میں. ایسے وہ پھر شان کمپلیٹ. پاکستان کمپلیٹ کرنے کے بعد، لیکن یہ ہوا پھر شکتی کی شوٹنگ کی جب شروع ہوئی تو مجھے مزہ آیا، میں نے کہا یار ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے تھے جاوید صاحب کہ بھائی گروپ میں بجاؤ شکتی، پھر شکتی کی شوٹنگ اسٹارٹ 82 کی بات، 81 82۔
اس کے بعد تو رمیش سپی صاحب بہت ساری فلمیں اپنی،
ہاں اس کے ساتھ تو نہیں، اس کے ساتھ کیا، اچھا شکتی میں کیا ہوا ہے لیکن ہاں میں بتا رہا ہوں، شکتی میں مجھے بڑا مزہ آیا کام کرنے کا، بڑا رول اچھا شیپ لیا، فائنل فلم میں رول ہی نہیں بچا۔ آپ ابھی کہیں کبھی فلم دیکھیں گے شکتی، ایک چھوٹے فریم میں میں دکھتا ہوں بس،
اچھا
پورا چوکس، پورا شوٹ ہوا، ڈب ہوا، چاپو گئے۔ رمیش جی کیسے؟ ارے سدھیر کیا ہے، فائنل فلم کے بعد ہم لوگوں کو لگا کہ کہانی دلیپ کمار اور امیتابھ باپ بیٹے کے کانفلکٹ پہ ہی رکھنی چاہیے، تھوڑا سا ایسا لگ رہا تھا ہم ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، تو ہم نے یہ تھوڑا سا لگا کہ کہاں کاٹیں، تو یہی سیکوینس ہی کاٹ دیا۔ بس تھوڑا مجھے اتنی تکلیف ہوئی میں بتا نہیں سکتا، اتنے بہترین میرے سین تھے امیتابھ کلبھوشن کے ساتھ، میرے بہترین سین، ڈیتھ سین بھی انہوں نے کمال کا شوٹ کیا تھا بیلٹ کیا ہے جہاں کلبھوشن مجھے مروا دیتا ہے، کیونکہ میں کلبھوشن اور امریش پوری کے بیچ میں ڈبل کراس، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ یہی آدمی گڑبڑ ہے، اور امیتابھ پروو کر دیتے ہیں کہ ہی از دا پرسن، یہ کلپرٹ ہے، تو مجھے چھوڑ دیتا، کہتا اچھا جا تو امریش، یہ کلبھوشن کہتا جا، میں نکلتا ہوں اور نیچے اترتا ہوں، جیسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگتا ہوں ٹرک آتا ہے اڑا جاتا ہے، ایسے باقاعدہ رول کلمنیٹ ہوا تھا اور بڑا اچھا سین ہوا تھا وہ، لیکن کچھ نہیں، میں نے کہا پھر میں کہا چلو جانے تو کیا کریں، پھر اس کے بعد چلتا رہا، ماحول بنتا رہا 82 کی بات، پھر شاندھا چک یہ ہو چکا تھا 83 84، تب کیا ہوا کہ جب 85 86 رمیش جی کے ساتھ میرے تعلقات نے مجھے پے کیا، جب مجھے بنیاد ملا،
ہاں بنیاد ان کا سیریل تھا،
تو جب بنیاد کا مجھے رول آفر ہوا تو اس میں ساری پھر قدر نکل گئی، اس نے مجھے ایک بہت بڑا بوسٹ دیا، حالانکہ الوک ناتھ اس میں ویسے سینٹرل تھا، لیکن مجھے ان کے باپ کا جو لالا گیندا مل کا کریکٹر، اس نے مجھے ایک ایسی پہچان دی اس انڈسٹری میں کہ اس وقت کے ہر بڑے ایکٹر نے وہ سیریل دیکھا، گھر گھر وہ سیریل چلتا تھا، شام کو جب ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا سناٹا رہتا تھا سڑکوں میں، ایسا ماحول تھا، ویسا ہی مزہ جیسے مہابھارت کے سیریل والوں نے لیا، ایسا مزہ مجھے بنیاد میں ملا اور بہت بڑی پہچان ملی۔ پھر بنیاد کے بعد مجھے کافی فلمیں ملتی رہیں، چھوٹی بڑی، بڑا بینر، چھوٹا بینر، اور میں کرتا رہا، میں نے سوچا کہیں کیونکہ اور کیا کرتے ہیں، ہم نے کہا کون سی چیز پتا نہیں کہاں ورک کر جائے، کرتا رہا 85 86 میں یہ بنیاد تھا، 87 88 89 90، یہ میں ہر طرح کی فلم کرتا رہا۔
دلیپ کمار صاحب ساتھ کیسے رہے ان کو جب آپ
نے؟ نہیں ان کے ساتھ میرا سین تھا،
مدد
صرف امیتابھ کے ساتھ،
بچن ساتھ آپ نے بہت ساری فلمیں کرنی ہیں، ایسا مومنٹ ان کے ساتھ کام کرنے کا اس کا جو شیئر کرنا چاہیں، بس سے لے کر کتنی ساری فلمیں چاہیے آپ
نے؟ ہاں نہیں ان کا کیا ہے کہ کوئی ویسا قصہ تو نہیں ہوا کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ
کوئی سا سین جو یادگار رہا ہو ان کے ساتھ،
سین وہ جو سین اگلی پت کا تھا، یہ اس کا تھا جو شکتی کا، وہ تو کٹ ہی گیا تھا، اس میں تو کچھ آئے نہیں، ایسے ہی ایک سین اگنی پت میں بھی تھا میرا امیت جی کا اور وکرم کا، وہ بھی کٹ گیا تھا، لیکن ان کے ساتھ جو چیز جو سب سے بڑا انوبھو، مطلب ایک تو کیا ہے اتنا بڑا اسٹار، سب سے اسٹار ہی ہیں، بیس کا ایک تھوڑا دور چھوڑ دیجیے، لیکن ان کو دیکھ کے جو لرننگ ہے نا، مطلب سین ہم کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ نیو کمر ہیں۔
اچھا دیوان صاحب اپنے اول نمبر کی
اول، ہاں
کیسے رہے
وہ؟ بہت بڑھیا رہا، بہت بڑھیا، وہ بھی ایک بڑا غضب کا ایکسپیرئنس تھا، وہ بھی بنیاد کے بڑے زبردست فین تھے کیونکہ وہیں سے تھے وہ، اپنے پارٹیشن کے بعد ہی، تو انہوں نے بھی وہ دور دیکھا تھا، تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مطلب بنیاد سی رکھ کے اتنے زبردست ہیں. تو ایک دن مجھے جب دیو صاحب کے یہاں سے فون آیا تو ریسپشن سے مجھے فون دیا کہ سدیپ پانڈے صاحب میں وہاں رہتا تھا بالا میں, تو ایک نئے میں نے رینٹل گھر لے رکھا تھا گھر سب تک بنانے کا. تو فون آیا کہنے کہ لیڈی بولی کہ سدیپ پانڈے صاحب بول رہے ہیں. میں نے کہا جی دیو صاحب آپ سے بات کریں. میں نے کہا کون؟ دیوانند جی. ارے باپ بڑا چھٹکا کھایا. میں نے فون اٹھایا فون لیا اور میں نے کہا ہیلو. وہاں سے آواز وہاں سے دوسری سائڈ سے سدھیر سدھیر بول رہا ہے. میں نے کہا ہاں سر میں بول رہا ہوں. دیو بول رہا ہوں دیو دیو بول رہا ہوں. میں نے کہا سر وہ بتائے مجھے بتائیے کیا. میں نے کہا یہ تو واٹ اے سرپرائز کیسے. میں بھی گھبرا گیا. میں نے کہا بتائیے دیو صاحب کیسے یہ اچانک سر. ارے یار دیو ارے سدھیر فلم بنا رہا ہوں ایک فلم بنا رہا ہوں اول نمبر اور ایک کریکٹر ہے میں چاہتا ہوں تو کر ایک کر اور بڑا کریکٹر نہیں لیکن تو کر میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک تو آ جا کیا کر رہا ہے آ سکتا ہے شام کو. میں نے کہا آ جا آ جا میرے آفس آ جا سات تک لوگ. تو میں گیا شام کو آ جا آ جا کپڑے میں دکھایا مجھے وہاں یہ میں ریسپشن لے جا کے بہت اچھا کلاکار ہے تو بہت اچھا کلاکار ہے. یہ اب صاحب ایسے آدمی کو کیا بولے مطلب ایک میجک.
اور دیکھیے اس سمے وہ چاہتے تو کسی اور سے بھی فون کرا سکتے تھے خود جو ہے.
ارے سالا مطلب وہی تو میں حیران ہمیں ہڑبڑ ہو گئی میں ہڑبڑا گیا کیونکہ ریسپشنسٹ تو بول دیا سدھیر صاحب بول رہے ہیں دیو صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں. کون دیو صاحب؟ دیو والے. میں نے کہا اچھا. میں کہا دیجیے جی. تو ادھر میں ہیلو بولا تو سدھیر بتاؤ یار وہ آدمی میں جو لوگ مطلب ان کے تو سب لوگ دیوانے تھے جو جو ان کے ساتھ مل چکا ہے وہ ہر آدمی کے منہ سے آپ یہی بات سنیں گے جو میری منہ سے سن رہے ہیں. مطلب آپ کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسے کہ یار آپ مطلب آپ کی کتنی امپورٹنس ہے اور آپ کو وہ اس لیول پہ لا کے یو نو غضب تھا. اور پھر میں وہاں بیٹھا اور میں کہنے لگا سوتی اور میں چاہتا ہوں تو کر. پھر مجھے کہنے لگے کہ بنیاد یار کیا کام کیا تمہیں کمال کا کام یہ وہ سب تاریخ کہاں سے ہے جو یہ سب پوچھنے لگے. پھر ان کو پتا جی کے بارے میں بتاؤ یو آر مسٹر پاکستان مائی گاڈ ایسے سب. تو نو ونڈر خاندانی ہو. میں نے کہا جی سر ہمارے فادر کئی چیز ان سے ہی ملی مجھے فادر سے ہی وراثت میں. میں نے ویری گڈ ویری گڈ ایسے کر کے مطلب میں کل ان کے ساتھ بیٹھا کپ چائے پی اور سیدھا ناؤ سدھیر کان پائیں گے. اور اب نیچرلی ایسے میں کیا بزنس کی بات کرو. وہ کہنے لگے تو ٹھیک ہے فائن اینی پرٹیکولر ڈیمانڈ. ہاں سر نہیں سر بس جو آپ کر کے بس میں اٹھ گیا وہاں سے. اور ان کے یہاں سے پہ فون آیا کہ بھائی یہ کپڑے ڈریس سلوانی ہے ٹیلر کے پاس جانا ہے یہ کرنا ہے وہ نہیں رکھی. پھر شوٹنگ پہ ہم پہنچے میگز اسٹریٹ میں شوٹنگ. وہاں سیٹ پر بھی ان کا وہ جو جلوہ اور انرجی مائی گاڈ الگ ہی بالکل الگ. یہ کچھ ادبھت لوگ ہیں یہ ملتے نہیں ایسے لوگ. دیو صاحب ہو گئے امیتابھ بچن ہو گئے یہ انرجی یہ ایک زندگی کو دیکھنے کا جو ایک نظریہ ہے نا یہ بالکل الگ ہے. ایسے لوگ کیا ہیں کہ ان سے آپ صرف سیکھ ہی سکتے ہیں اور کچھ نہیں. ان کو میچ کرنا بڑا مشکل.
افسرانی کے ساتھ کیسے رہے اپنی دلی تو
ہاں دلی تو کیا پلس ہمارے سینئر ہیں وہ ویسے ہاں ڈائریکٹ کی تھی مطلب
ایکٹر تو
ہیں ہی بڑھیا. میں نے ان کے ایک ان کے ٹی وی سیریل کے پروڈکشن میں میں نے کام بھی کیا تھا جو ان کی وائف نے ڈائریکٹ کیا تھا, منجو اسرانی نے. ان کا ایک سیریل تھا کیا اس کا کیا چراغ ایسا تھا, سم چراغ ٹی وی سیریل میں نے ان کے پروڈکشن میں میں نے کام کیا تھا. وہ ان کی وائف اس پروڈکشن کو دیکھ رہی تھی اور وہی ڈائریکٹ کر رہی تھی. گرہ لکشمی کا جی یہ تھا, یہ ان کی پروڈکشن تھی. تو وہاں تو خیر اکثر ملاقات ایسے آ جاتے تھے جب سین وین ڈسکس ہو رہا تھا تو چلے جاتے تھے. لیکن ایز اے ڈائریکٹر نیچرلی اتنا تجربہ ہے ان کو کام کرنے کا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دلی تو ہے, ٹھیک ہے انہوں نے ڈائریکٹ کی, بٹ اب تو خیر عمر بھی ہو گئی, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اور بھی بہت اچھا کام ایز اے ڈائریکٹر کر سکتے ہیں.
اچھا,
کیونکہ ان کو کیا ہے جو چھوٹے چھوٹے نیوانسز ہیں, کیونکہ وہ ایف ٹی آئی میں وہ پڑھاتے بھی رہے ہیں شروع کے دنوں میں.
اچھا,
انہوں نے جب ایف ٹی آئی سے پاس آؤٹ ہوئے تھے تو بعد میں وہاں کلاسز بھی لیتے تھے, تو بہت سے لوگ ان کے اسٹوڈینٹس رہے ہیں. تو ان میں کیا تھا کہ ایز این ایکٹر, تو ایز این ایکٹر تو تھے ہی وہ اچھے, لیکن ایز اے ڈائریکٹر ایکٹر سے کام نکلوانا, ایکٹرس کو کیا ان کو کیا چاہیے وہ ایکٹر سے کروانا, ان کو بہت اچھی طرح سے آتی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اور بھی بیٹر فلم بنا سکتے تھے, اور بھی کام کر سکتے تھے. پتہ نہیں کیوں نہیں انہوں نے ڈائریکشن میں پھر زیادہ انٹرسٹ لیا.
ان سے پہلے انہوں نے کیا تھا عبادت,
ہاں وہ بھی کیا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اور سنجیدہ چیز بھی کر سکتے تھے. ہاں,
اچھے کے ساتھ آپ نے پانڈو کی شروع کر مشن لالی گنج.
جی جی جی,
تو تب سے لے کر ان کے ابھنے گروتھ کو جو ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ,
وہ
وادی سے کر رہے ہیں آپ؟
ہاں ہاں, نہیں بہت, مطلب بہت کم لوگوں میں ایسا ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے. جب پارلو کے ٹائم میں تو بالکل را, بالکل را تھے, اور وہ زمانہ تھا جب ڈڈو سپی ڈائریکٹر تھے اور وہ رام سے پروڈیوسر تھے. تو اس میں کیا تھا کہ ہی واز ایبسلوٹلی را, نیا ایک ایکٹر, اور لیکن لکی ایکٹر ان دا سینس کہ اگر کوئی اور ہیرو, جیسے اس وقت اگر ایک سین کر رہے ہیں, اس سین کے اگر سپوز 10 ٹیک ہو گئے, ری ٹیک پہ ری ٹیک ہوتے جا رہے ہیں, ڈائلاگ نہیں آ رہا ہے, پرفیکشن نہیں آ رہا ہے, تو ہی ایز اے ڈائریکٹر لائک ڈڈو, کوئی بات نہیں
اچھا
کر کر. ہاں مطلب اس کو
اس میں اسٹاک بھی اتنی مہنگی ہوتے تھے,
ارے باپ رے, اس میں مطلب جان نکل جاتی تھی. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس پروڈیوسر دیٹ اپنا کیا رام سے کیشو رام نہیں, جو اس کا فرینڈ بھی تھا بعد میں اکشے کا بہت کلوز ہو گیا تھا, تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں ہی واز ویری لکی کہ ہی ہیڈ پیپل دوز ہو آر پشنگ ہم, چارجنگ ہم. سنسیئر تو تھا ہی, لیکن کیا تھا کہ را تھا, ایکٹنگ کی ایبلٹی بہت جسے کہتے ہیں ایوریج, بس ایکشن اور ڈانس, باقی ڈائلاگ ڈلیوری کیریکٹرائزیشن اس کی اتنی وہ نہیں تھی پکڑ. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے اندر, کیونکہ وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا جو سرکل تھا, جو لوگ اس کو لیتے تھے نا, وہ اس کو بہت ایک تو لائک کرتے, کیونکہ ہے تو سنسیئر, ہے تو وہ بہت سنسیئر, کام میں سنسیئر, مطلب ٹھیک ہے آپ را ہیں, لیکن را آدمی اگر 10 ریٹیک کے بعد ہتاش ہو جائے, ڈسہارٹنڈ ہو جائے, تو وہ گرو نہیں کر سکتا. سو اس کے ارد گرد, مجھے اس وقت پانڈو کے دوران ایسا لگا کہ اس کے ارد گرد جو میکر اور ڈائریکٹر ہیں وہ اس کو ڈسہارٹنڈ نہیں ہونے دے رہے تھے, وہ اس کو انکریج کر رہے تھے. کوئی بات نہیں بنے اتنا ریٹیک ہو, نہیں کوئی نہیں ہونے دے, ڈز میٹر, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس معاملے میں میں یہ کہوں گا کہ ہی واز لکی, کہ میں نے جتنا اس وقت واچ کیا پانڈو کے ٹائم میں, میں نے دیکھا کہ بہت سنسیئر ہے, کام کرنا چاہ رہا ہے, اور تھوڑی سی یہ ہو رہی ہے. تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں آس پاس وہ اس کو پش کر رہے ہیں, جو میکرز ہیں, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے.
ستیش کوشی کے ساتھ اپنے طرز یا امیج سسٹم والی فلم جو
نہیں وہ نہیں ستیش کے ساتھ نہیں ستیش کے ساتھ میں نے ستیش کے ساتھ کیا کیا میں نے ستیش کے ساتھ میں نے اس کا سیریل کیا ایز اے جس میں ڈائریکٹر تھا یہ شادی نہیں ہو سکتی سونی کے لیے اس سیریل سے سونی لانچ ہوا سونی چینل اس سے لانچ
کی ستیش کوشی سے جڑی کچھ خاص یادیں شیئر کرنا چاہیں دنیا میں نہیں رہ
ہاں نہیں نہیں اور بہت ہی قابل ایکٹر بہت ہی قابل ایکٹر بہت مطلب اس آدمی کی بھی کچھ خوبیاں تھیں مجھے یاد ہے تھیٹر یہاں آئے تھے یہ لوگ پورا دکھ پورا لوٹ آیا تھا یہ اس وقت ستیش کوشک انو کپور یہ پانچ چھ لوگ ایک ساتھ دوسرے وقت آئے تھے مینا گپتا یہ سب وہ اسی دور میں یہ لوگ آئے تھے جب میں آیا تھا کچھ سال کے بعد مجھے پاس آؤٹ ہو گئے این ایس جی کے یہاں تب تھیٹر بن گیا تھا تو نادرا ببر کے تھیٹر گروپ میں تھے یہ سارے این ایس جی کے ہی تھے سارا گروپ تو میں نے اس کو پہلی بار نادرا ببر کا جب تھیٹر گروپ کسی تھیٹر میں جب ناٹک ہو رہا تھا تب میں نے اسے پہلی بار دیکھا اس سے پہلے یہ پورا لاٹ دلی میں ایک فلم کر چکا تھا نصیر الدین شاہ کے ساتھ آدھار شلا جس میں میرے فادر نے کام کیا میرے فادر ہیں نصیر اور وہ دلی میں ہمارے گھر میں ہی شوٹ ہوئی دلی میں ہی بنی تھی وہ اور وہ ایف ٹی آئی کا ہی ڈائریکٹر تھا اس میں یہ ستیش کوشک وغیرہ سارے انوالو تھے اس کے بعد یہ بامبے آ گئے تو میں نے اس کو سب سے پہلے پرتھوی تھیٹر میں نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا کہ بہت بہترین ہے پھر پرتھوی تھیٹر میں میں نے جب نادرا کے ناٹک آئے تو میں دیکھنے گیا تو وہاں میں نے ستیش کو کی پرفارمنس دیکھی تو میں نے کہا یار تب اتنا موٹا نہیں تھا پتلے تھے کیا کمانڈ مطلب اسٹیج میں اس کا کنٹرول ویری گڈ ایکٹر پھر دھیرے 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 کیا ہوا کہ پھر ہمارے پہچان ہوتی گئی بولتے گئے ہم لوگ ادھر ادھر پھر ایک سیریل ہم نے یہ ہوئی نہ بات دلی میں ایک سیریل ہم نے کیا تھا سونے زی ٹی وی کا اس میں ایز این ایکٹر وہ تھا میں تھا کمل جیت تھا رینوکا شاہنے تھی راکیش بیدی تھا وہ ہم لوگوں نے ساتھ میں کام کیا دلی میں شوٹ دلی میں ہی ہوتا تھا وہ تب ڈیلی کا زمانہ نہیں تھا ویکلی کا تھا تو ہم لوگ جاتے تھے پانچ چھ ایپیسوڈ بنا کے آ جاتے تو وہاں ہم لوگوں نے ساتھ کام کیا ایز این ایکٹر اور کامیڈی تھا وہ پورا میڈنس مطلب امپروائز کرنے میں اتنا مزہ آتا تھا اس کا بھی وہی ہے گیو اینڈ ٹیک اور ڈراما کی سینس لوگ اس کو کامیڈی کامیڈی مانتے ہیں لیکن اس کو ڈرامے کی بڑی سینس بڑی اچھی سینس ہے ڈرامے پھر اس کے بعد وہیں ہماری اس یہ ہوئی نا بات کے دوران ہماری تھوڑی سی دوستی زیادہ ہوئی ہم لوگ کافی گھل مل گئے اس کے بعد اس نے مجھے وہاں کہا کہ اللہ کا سنی سونی کا چینل شروع ہونے والا ہے سونی والے انڈیا آ رہے ہیں نیا چینل شروع ہونے والا ہے سونی کا تو میرے دو پروجیکٹ ہیں وہ اپروو ہوئے ہیں تو ایک میں جو ہے میں چاہتا ہوں اس کا سینٹر کریکٹر تو کرے کیونکہ اس میں وہ ساری کہانی اس کریکٹر پہ ہی ہے تو وہ تو کر تو میں نے کہا دیکھ لیں کیسا وہ نہیں تو کر تو پڑے گا مطلب وہ جو اس نے مجھے کریکٹر دیا آج بھی وہ سیریل آپ دیکھیں گے یہ شادی نہیں ہو سکتی مطلب غلط بس کامیڈی میڈ کامیڈی جسے کہتے ہیں نا میڈ کامیڈی آج وہ اپنے وقت سے آگے تھے آج لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ویسی کامیڈی اور وہ یہ ڈائریکٹر تھا وہ بھی ویکلی تھا لیکن اتنا مزہ آتا تھا کیونکہ جب یہ ڈائریکٹ کرتا تھا تو ہم لوگ مطلب ایز این ایکٹر بھی ہم لوگ انٹریکٹ کرتے تھے جب یہ ڈائریکٹ کرتا تھا اور اس نے مجھے اتنی بڑھیا اپارچونیٹی دی اس سیریل میں دیٹ از ون آف مائی موسٹ فیوریٹ سیریل جس میں مجھے ایز این ایکٹر کامیڈی ایز اے کامیڈی ایکٹر مجھے اتنی رینج کرنے کو ملی کہ پوچھو
مظفر علی کی فلم تھی آگمن
آگمن ہاں
اس کے بعد انہیں بہت ساری فلمیں امراؤ جان وغیرہ کیا بنی کیسے رہے اس کے ساتھ کام کرنے کا انوبھو کچھ
کام کرنے کا انوبھو تو ٹھیک تھا کیونکہ جس طرح کی وہ فلمیں جس طرح کی سوچ کی فلمیں وہ بناتے تھے وہ ایک آگمن جو تھی وہ بیسیکلی ایک طرح سے ڈاکی ڈرامہ ہی کہہ لیجیے کیونکہ وہ یو پی میں لکھنؤ رہنے والے لکھنؤ سے آگے کٹوارا کے راجا رجواڑا ہیں وہ وہاں سے کچھ سیتاپور سے تھوڑا سا آگے اور جگہ کوٹوارا راج وہاں کے ہیں. وہاں چکن کا کام ہوتا ہے, چکن کے کرتے جو بنتے ہیں لکھنوی, وہاں چکن کے بعد میں انہوں نے چکن کے کاریگروں پہ فلم بنائی شبانہ کو لے
کر.
تو وہ زیادہ تر ایسی فلمیں بناتے رہے ہیں, مطلب عمرہ
گمن
تو ٹیکسی والوں پہ تھی, اس میں فاروق شیخ گمن وہ تو یہاں اس پہ بنائی تھی ٹیکسی کو, جس میں وہ گانا بھی تھا اس شہر میں ہر شخص پریشان تھا کیوں ہے, وہ ٹیکسی ڈرائیوروں پہ تھی. تو انہوں نے ایک امراؤ جان کو چھوڑ کے انہوں نے زیادہ تر جو ہے نا وہ ڈاکی ڈرامہ ٹائپ ہی بنایا. تو اس ڈاکی ڈرامہ میں وہ ویسے سینسٹیو چیزوں کو چھوتے تھے, جیسے آگمن میں انہوں نے کیا کیا کہ آگمن میں گنا بیج جو گنا والے تھے ان کی داستان تھی وہ. تو وہ فلمیں کیا ہیں اس وقت تک ریلیونٹ رہتی ہیں جب تک وہ پرابلمس ہیں, جیسے چکن کے کاریگر. اب یہ کوٹوارا راج میں وہاں پر وہ چکن کے جتنے کاریگر ہیں عورتیں ہیں بڑھیاں وہ ان کو اور ان کو وہ سب بچے کی طرح مانتی ہیں, اتنا پیار دیتی ہیں مظفر کو کہ مطلب تو وہ جو ہیومن بانڈنگ ہے نا ان کی وہ کمال ہے ان ورکروں کے ساتھ. تو ان کا یہ رہا کہ وہ اس میں چکن کے کاریگر کہ بھیا جب سے یہ مارکیٹ کپڑے کی الگ ہوئی ہے ریڈی میڈ گارمنٹ, چکن کے کرتے بننے کم ہو گئے ہیں, اگر بنتے ہیں تو کاریگروں کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے, چکن کے کاریگر اتنے باریکی کام ہوتا ہے. تو اس ایشو کو لے کے انہوں نے بنایا. تو ان کی امراؤ جان کو چھوڑ کے باقی ساری فلمیں ایشو بیس, امراؤ بھی ایک طرح سے دیکھا جائے بایوگرافک تھی, لیکن اس میں کہتے ہیں جو جنہوں نے اوریجنل اس کی لائف کو جانا ہے امراؤ کی, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑا سا اس کو چینج کیا, لیکن کیا ہے اتنا بڑھیا میوزک خیام صاحب کا اور وہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں کی تو وہ نکھر کے آ گئی فلم, اور اوپر سے ریکھا کی پرفارمنس اور ان کی ٹیکنگ ویکنگ اس فلم کے حساب سے بالکل پرفیکٹ تھی. وہ اس کا ڈائریکشن بھی انہوں نے بہت بڑھیا کیا تھا, ایکٹرز بھی سارے اچھے تھے, لیکن باقی جو فلمیں تھیں ان کی وہ ساری جو ہے نا وہ ڈاکی ڈرامہ کہہ لو آپ, ڈاکی ڈرامہ. اس میں کوئی بہت زیادہ کمنٹ کرنے کو نہیں ہے, سمپل ٹیکنگ, کوئی بہت زیادہ ڈائریکٹوریل جسے کہنا چاہیے ایکسلنس کی اس میں اتنی ضرورت نہیں ہے, بیسیکلی ڈاکی ڈرامہ ہے.
چلیے سدھیر جی بہت بہت دھنیہ واد امر اجالا سے بات کرنے کے لیے.
ہاں میرا یہ تو میرا سوبھاگیہ ہے جو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے وچار امر اجالا کے مادھیم سے لوگوں تک پہنچاؤں. بہت بہت دھنیہ واد.
تھینک یو سر.